أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بات ہماری اسے آپ کو تھوڑا سا ظاہر ہے کہ آپ پہلی دفعہ آ رہے ہیں تو ہماری گفتگو جو بنیادی طور پر یہاں چل رہی ہے فورٹ نائٹلی تو اس میں یہ ہے کہ ہم تزکیہ نفس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور جو ہماری مین ریفرنس ہے ریفرنس ٹیکسٹ بک ہے وہ آیت اللہ خمینی کی چیل حدیث شرح چیل حدیث اور اس میں تزکیہ نفس کے اعتبار سے جو طریقہ بتایا گیا ہے علماء اخلاق کی طرف سے وہ یہ ہے کہ پہلے انسان اپنے اندر سے بری صفات کو دور کرے اور جب انسان کا نفس اس کی سول برائیوں سے بہت حد تک بری ہو جائے خالی ہو جائے تو پھر اس میں اچھی صفات کو انکلکیٹ کرنے کی داخل کرنے کی کوشش کرے سعی کرے کیونکہ اس کی مثال ایسی دی جاتی ہے کہ جیسے جب ہم ایگریکلچر کی طرف آتے ہیں کوئی فصل اگانا چاہتے ہیں تو اگر زمین خراب ہو اس میں کوئی بیماری ہو زمین پتھریلی ہو اس میں کانٹے بہت ہوں تو اس کے اندر بیج بونے کا فائدہ نہیں ہے اور اسی طریقے سے بہت ساری مثالیں دی جاتی ہیں کہ جیسے ایک انسان ہے کہ جو مطلب ایک چیز بناتا ہے قرآن کریم نے بھی یہ مثال دی ہے سورہ نحل میں کہ اس بوڑھی عورت کی طرح نہ بن جاؤ کہ جو دن بھر بیٹھ کے اپنا چرخہ کاٹتی ہے کپڑا بناتی ہے اور شام کو اس کو کاٹ ڈالتی ہے یا امام علیہ السلام نے بھی یہ مثال دی ہے کہ جنت کے گھر کے حوالے سے کہ اگر تم ایسے بنو یعنی کوئی شخص ایسا ہو کہ جو صبح سے لے کر شام تک اینٹ پر اینٹ رکھ کے اور ایک دیوار بنائے اور اس کے بعد شام کو ٹھوکر مار کے اس دیوار کو گرا دے تو کیا تم تصور کر سکتے ہو کہ تمہارا کبھی بھی گھر بن سکے گا؟ تو بیسیکلی یعنی کہ بات یہ ہوتی ہے کہ جو انسان کے اندر جتنی بھی خراب صفات اور کوالٹیز ہیں اگر ان کو دور نہیں کیا جاتا تو وہ ان فیکٹ جو کچھ بھی انسان بناتا ہے یا تو اس کو ڈیولپ ہی نہیں ہونے دیتی یا جتنا انسان تھوڑا بہت ڈیولپ کر پاتا ہے اس کو فوری طور پر خراب اور تباہ کر دیتی ہیں. تو اس وجہ سے جس چیز پر سب سے پہلے محنت کرنے کی تاکید کی گئی ہے اگر انسان اپنے نفس کا تزکیہ کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ ہے کہ اپنے نفس کے اندر سے خراب اور رذیل اور پست صفات کو دور کیا جائے. اور یہ بات بھی ہم کئی دفعہ کہہ چکے ہیں اس کو دہرا چکے ہیں کہ علماء اس بات کو بھی تاکیداً کافی بیان فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے کرنے کے کاموں کی لسٹ سے زیادہ اہمیت اس کی ہے کہ کون سی چیزیں ہیں جو نہ کی جائیں. یعنی اس زندگی میں نہ کرنے والے کام زیادہ ہیں اور زیادہ اہم ہیں بنسبت کرنے والے کاموں کے. بچنے والی چیزیں زیادہ ہیں بنسبت انوالو ہونے والے معاملات کے. اور میں نے پچھلی دفعہ کہا بھی تھا کہ عقل کو عقل اس لیے کہا جاتا ہے کہ عقال اس پٹے کو کہتے ہیں کہ جس سے اونٹ کے پیر باندھے جاتے تھے کہ جو ادھر ادھر نہ بھاگتا پھرے. یا اولی النہا قرآن کریم نے ایک لفظ استعمال کیا ہے عقل والوں کے لیے اور اولی النہا کا مطلب یہ ہے کہ جن کی عقل یا جن کی سمجھ ان کو غلط چیزوں میں پڑھنے سے روکتی رہتی ہے. تو یہ بہت اہم بات ہے کہ انسان کے لیے کہ پہلے سب سے پہلے کہ انسان اس بات کو سمجھے کہ مجھے کس چیز میں انوالو نہیں ہونا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں بھی جو اہم بات ہے وہ یہ کہ ایک تو یہ کہ نہ کرنے والے کام ایک بات, لیکن اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ کچھ ایسی صفات ہیں کہ جن کو اپنے اندر نہ پیدا ہونے دیا جائے. یہ نہ کرنے والے کاموں سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. انہیں مثلاً جس پر ہم بات کر رہے ہیں جس پر تین صفات پر ہم بات کر چکے ہیں کہ ریاکاری خود پسندی اور تکبر, جو پوری ایک لسٹ ہے 10-12 صفات کی صفات رذیلہ کی, کہ کیونکہ انسان کا جو بھی برا عمل سرزد ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی موجود صفت کی بنیاد پہ ہوتا ہے. کہ قرآن کریم نے بھی ایک بڑا عجیب, یعنی کہ اس کے اندر بہت فلسفہ ہے اس آیت کے اندر, کہ قل کل یعمل علی شاکلتہ, سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے کہ اے پیغمبر کہہ دو کہ ہر شخص جو ہے عمل کرتا ہے اپنے شاکلہ کی بنیاد پر. شاکلہ کیا چیز ہے؟ شاکلہ کا مطلب ہے کہ ہر انسان کے نفس کی شکل ہے اور صورت ہے, جسم کی شکل نہیں. ہر شخص عمل کرتا ہے, اس کا عمل کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ شکل نفس کی بنیاد پہ ہوتا ہے, یعنی نفس کی جو حالت ہے, شکل ہے, صورت ہے, اس بنیاد پر انسان کا عمل جنریٹ ہوتا ہے اور عمل صادر ہوتا ہے. تو اس لیے جس بات کی سب سے اہمیت قرار دی گئی وہ یہ کہ نفس کی صورت صحیح ہو, اور نفس کی صورت بنتی ہے صفات سے. یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ یعنی اس پر پہلے ہم بہت بات کر چکے ہیں, میں تھوڑا سا میں چاہ رہا تھا کہ بس اس کو یعنی ریلیٹ کر دوں کہ نفس جو انسان لے کر جاتا ہے, ہم میں سے ہر وہ شخص جو اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے, جب انتقال کر جاتا ہے, تو ہم حقیقتاً عمل لے کے نہیں جاتے, بلکہ عمل کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صفات لے کے جاتے ہیں, اور وہ صفات اور کوالٹیز ہی ہوتی ہیں کہ جو ہمارے عمل کا پتہ دے رہی ہوتی ہیں, اس کے اثرات پہ مبنی ہوتی ہیں. یعنی کوئی شخص مثال کے طور پر کہ اگر اس نے زندگی میں 50 سال تک وہ نمازیں پڑھتا رہا, لیکن قرآن کریم نے کچھ لوگوں کی نمازوں کے بارے میں کہا ہے کہ فوائل للمصلین, کہ کچھ مصلی ایسے ہیں, نماز گزار ایسے ہیں کہ جن کے لیے ویل ہے, جہنم ہے. بالکل کلیئر ورڈز ہیں, فوائل للمصلین, سورۃ المعون کی ہے جملے ہیں. کیوں ان کے لیے جہنم ہے؟ الذین ہم یراؤن, کہ وہ لوگ جو اب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں فقط دکھاوا کرتے ہیں, ریاکار ہیں, نماز میں اخلاص نہیں ہے. ہم عن صلاتہم ساہون, جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں, یعنی انہیں خبر ہی نہیں ہے کہ نماز کے نام پہ کر کے رہے ہیں, نماز سے غافل ہیں, نماز میں ریاکار ہیں, اور لوگوں کے ساتھ یمنعون المعون, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لوگوں سے منع کرتے ہیں, بخیل ہیں. تو ایسے افراد کی نماز, یعنی یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھنے کی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہیں, نماز پڑھنے کے باوجود جہنم میں جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ فقط عمل یا عمل کی ظاہری شکل انسان کے لیے کافی نہیں ہوتی ہے, بلکہ ہم میں سے ہر انسان صفات کو, کوالٹیز کو لے کر یہاں سے جاتا ہے. اگر ہمارے اعمال نے ہمارے اندر ان کوالٹیز کو پیدا کرا دیا تو ہم ایک وننگ پوزیشن میں آ جاتے ہیں, یعنی ہم اس لائق ہو جاتے ہیں کہ ہم خدا کی بلیسنگز کو اور جنت کی نعمتوں کو حاصل کر سکیں. لیکن اگر تمام اعمال کرنے کے باوجود ہم میں وہ مطلوبہ صفات نہیں پیدا ہو پائیں, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ سب کچھ ملیامیٹ ہو گیا, ختم ہو گیا, خراب ہو گیا. تو یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ یعنی اس چیز کو بھی جب ہماری ایک بنیادی تربیت کی جاتی ہے, اور ہمیں بھی اس بات کو دھیان رکھنا چاہیے اپنے بچوں کے حوالے سے, اپنے یوتھ کے حوالے سے, کہ ہم زیادہ تر زور دیتے ہیں ڈوز اینڈ ڈونٹس پہ, یہ کرو, یہ کرو, یہ نہیں کرو, وہ نہیں. لیکن اس ڈوز اینڈ ڈونٹس کے ساتھ ساتھ جو بات جس پر بہت زیادہ اہمیت دلانی چاہیے وہ یہ کہ ہر ڈوز اینڈ ڈونٹ کے ساتھ ایک کوالٹی اٹیچ ہے, ایک صفت اٹیچ, جس پر بھی میں نے بات کی تھی کہ نماز کے ساتھ بندگی ہے, جو انفاقی عبادات ہیں یعنی خرچ کرنے والی عبادات ہیں ان کے ساتھ صفت زہد ہے, روزے اور حج کے ساتھ صفت تقوی ہے, اور یہ باقاعدہ ایک پورا موضوع ہے جس پہ میں نے کافی تفصیل سے بات کی تھی پہلے, کہ ہر عمل کے ساتھ ایک صفت جڑی ہوئی ہے. اگر وہ عمل انسان کا اس صفت کو پیدا کرانے میں ناکام ہو جائے, یعنی انسان روزے دار ہو لیکن متقی نہ بن پائے کسی بھی درجے پر, تو اس کے روزے ضائع. اگر انسان نمازیں پڑھ رہا ہو لیکن صفت عبدیت اور بندگی پیدا نہ ہو پائے، تو نماز کے بارے میں جیسے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی نماز جس مقام پر وہ کھڑے ہیں وہاں سے ذرا سی بھی بلند نہیں ہوتی، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر ان کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، کیونکہ اس میں کوئی توجہ نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں کوئی دقت نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں کوئی معرفت نہیں ہوتی اس نماز کے پیچھے. تو یہ اصل تھیم ہے، یہ اصل پوائنٹ آف ویو ہے کہ جو جیسے ہم نے علماء انہیں اس نقطہ نظر پہ ہم بات کر رہے ہیں.
آپ نے جو سوری لاسٹ ٹائم جی اس سے پہلی والی درس میں نماز میں دقت کرنا، اس سے اس میں کیا کیا چیزیں شامل؟
یہ تو خیر بہت لمبا وہ ہے، دوسرا جو ہمارا سلسلہ آداب الصلاۃ والا، لیکن مختصراً یہ کہ نماز میں دقت کرنے سے مطلب یہ ہے کہ انسان نماز کے دوران متوجہ ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں، کس کی بارگاہ میں ہوں، کس حالت میں ہوں. اور ابھی یہ وہاں کا جو پچھلا جیسے ہمارا جو لیکچر تھا لاسٹ ویک کا، تو اس میں ہم نے قیام کے حوالے سے بات کی تھی. تو قیام یعنی قیام نماز کا قیام، لیکن نماز کے قیام میں کتنی چیزیں انوالو ہیں، جیسے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان، یعنی قرآن کریم نے دو تین دفعہ اس چیز کو کہا کہ جو اپنے رب کے مقام کا خوف کھائے اس کے لیے جنت ہے. یعنی رب کے مقام کا، کہ جب تم حالت قیام میں ہو تو اس بات کا تمہیں دھیان ہونا چاہیے کہ میں رب کے سامنے کھڑا ہوں، رب کے مقام میں موجود ہوں، اور اس سے خوف زدہ ہو. خوف زدہ ہونے کا مطلب ہے کہ اس کے برے نتائج کی طرف متوجہ ہو کہ اگر غافل ہوا تو کیا ہوگا، اور پوری طرف توجہ کرے کہ وہ غفلت والی چیزیں اس پہ نہ ہوں.
اچھا ایک اور بھی جو سوال تھا شاید ابھی ریلیونٹ نہ ہو.
جی بولیں.
ملکوت کی بات ہوئی تھی
جی، نہیں ملکوت تو سمجھ لیں کہ ایک ڈومین ہے، ایک ورلڈ ہے، کہ ہم جو بھی چیز ہے جیسے قرآن کریم نے، اور خاص طور سے اس میں جو سب سے اہم ترین آیت ہے وہ سورہ یاسین کی آخری دو آیتیں کہ ملکوت کل شے و بیدہی تبارک الذی بیدہی ملکوت کل شے ان کہ بابرکت ہے وہ ذات. یہ سورہ یاسین کے آخر میں بھی ہے اور شاید اور بھی ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہر شے کی ملکوت ہے، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شے، کہ جس کے ہاتھ میں ہر شے کی ملکوت ہے. اور اس سے پہلے یہ ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ امر خدا یہ ہے کہ جس شے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے کہتا ہے کن فیکون، پس وہ ہو جاتی ہے. کن اور فیکون، تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہر شے کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے، یعنی ہر شے کی ایک اپیرنٹ شکل اور صورت ہے، اور اس کے اندر ایک حقیقت ہے. حقیقت کا تعلق ملکوت سے ہے، ظاہر اور شکل اور صورت کا تعلق ملک سے. یعنی میرا جتنا بھی اپیرنٹ ہے جسم اور جسمانیات سے مربوط جتنی بھی چیزیں، ان کا تعلق ملک سے ہے، لیکن میں فقط جسم اور جسمانیات نہیں ہوں، بلکہ میری ایک حقیقت بھی ہے، اور وہ حقیقت جو ہے وہ جسم سے الگ ہے، جسم سے ہٹ کر ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے خدا نے کہا کہ روح کا تعلق عالم امر سے، روح کا تعلق خلق سے نہیں ہے. قل الروح من امر ربی، یہ لوگ تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو تم اے رسول ان سے کہہ دو کہ روح کا تعلق میرے رب کے امر سے. اور امر کیا ہے؟ انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. ایک ہے کن، کلمہ کن، ہو جا، اور ایک ہے فیکون، کہ ہو گئی چیز. تو ہو گئی کے بعد جو شکل سامنے آ رہی ہے اور صورت بن رہی ہے، یہ ملک ہے. لیکن وہ کلمہ جو امر ہے, انہیں حکم ہے, حکم خدا ہے, جو اصل حقیقت ہے کسی بھی چیز کی, وہ اس کی ملکوت کو ڈیفائن کر رہی ہے. ٹھیک ہے, تو وہی آپ روح کہہ لیں, روحانیت کہہ لیں, تو روحانیت کا تعلق کس سے ہے؟ ملکوت سے. روحانیت کا تعلق جو ہے وہ ملکوت سے, اور اسے امر بھی کہہ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے, اور جو جسمانیات ہیں اس کا تعلق خلق سے, یعنی کریٹڈ. اور کریٹڈ جو ورلڈ ہے اس میں خاص بات یہ ہے کہ اس کے اندر سٹیجز ہیں, سٹیجز ہوتی ہیں. یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ انسان کو جب خدا نے اس کا وجود, اس کی روح کو پیدا کیا, تو اس میں سٹیجز نہیں تھیں. یعنی ایسا نہیں تھا کہ روح جو ہے پہلے, جیسے جسم کی سٹیج ہے کہ نطفہ تھا, مضغہ تھا, علقہ تھا, ایک کے بعد ایک 6-7 سٹیجز سے گزرتے 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 انسان بنتا ہے, یعنی جسم بنتا ہے. لیکن جب انسان کا نفس اور روح کریٹ ہوتی ہے, تو وہ نفس اور روح اس طریقے سے سٹیج بائی سٹیج سٹیج بائی سٹیج نہیں ہوتی. وہ خدا کا ایک ارادہ ہے, اور اس ارادے کے نتیجے میں وہ حقیقت وجود میں آ جاتی ہے. تو یہ فرق ہے. تو اس کو اسی لیے تمام حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو وجود ہے اس کے دو اسپیکٹس ہیں. ایک کا تعلق ملکوت سے ہے, یعنی ایک ہماری ملکوت ہے, ایک ہمارا ملک ہے. ملک وہ ہے کہ جسے آپ جسمانیات کہہ لیجئے, ملکوت وہ ہے کہ جو میری روحانیت ہے, روح ہے, اور میری حقیقت ہے. ہر شے, کیونکہ قرآن کہہ رہے ہیں کہ بیدہی ملکوت ہے کل شے, ہر شے کی ایک حقیقت ہے, ہر شے کی ایک ملکوت ہے, جو دست قدرت خدا میں, جس کا تعلق اللہ کے کلمہ کن سے. اور اسی اعتبار سے جو, یعنی کہ ہمارے وہ علماء جو گہری نظر رکھتے ہیں, وہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ آخرت یا معاد جو ہے وہ پوری کائنات کی ہے, نہ کہ فقط انسان کی. کہ آخرت اور معاد کا جو سفر ہے, یعنی اپنی کمپلیشن کا جو سفر ہے, اپنی تکمیل کا سفر ہے, یہ پوری کائنات اس سفر سے گزر رہی ہے, نہ کہ فقط انسان. تو لیکن ابھی ہمیں نہیں پتا کہ کس کی تکمیل, ہمیں جو انفارمیشن دی گئی ہے, ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے وہ انسان کے حوالے سے. صفت تو دیکھیں اسی چیز کو کہتے ہیں نا, کہ صفت تو آپ اس کوالٹی کو ہی کہیں گے کہ جو ان فیکٹ دوسروں سے انڈیپینڈنٹ ہو. یعنی میں آپ کو مثال دوں کہ ہمارے ایک بہت جنرل ٹینڈنسی, اور آج کے لیے ٹینڈنسی بڑی کلیئرلی ویزیبل ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے, کہ ہم کوئی بھی اچھی بات جب سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ہم فوراً کیا کرتے ہیں فوراً اس کو نقل کرتے ہیں, آگے بڑھاتے ہیں. یہ اس بات کا ثبوت ہے, اور آپ دیکھ لیجئے ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان نے اس چیز کو خود جذب نہیں کیا. یعنی بالکل جیسے ہائیڈروفوبک سرفیسز ہوتی ہیں نا, ہائیڈروفوبک سمجھتے ہیں نا, جو پانی کو ابزارب نہیں کرتی. فوبیا کا مطلب ہوتا ہے ریپیل کرنا. تو ہائیڈروفوبک سرفیسز وہ ہوتی ہیں کہ جن پر پانی پڑتا ہے لیکن جذب نہیں ہوتا. تو بالکل اسی طریقے سے وہ پانی کا قطرہ ڈراپ آتا ہے لیکن وہ ڈیفلیکٹ ہو کے آگے نکل جاتا ہے, اس میں کچھ بھی جذب نہیں ہوتا. تو بنیادی طور سے صفت کا مطلب یہی ہے کہ جب انسان کے اندر ایک صفت پائی جاتی ہے, تو وہ جو صفت ہوگی اس سے ریلیونٹ ہر چیز کو آپ ابزارب کریں گے, اور اس سے ریلیونٹ ہر چیز کو آپ ریفلیکٹ بھی کریں گے. یعنی یہ دونوں باتیں ضروری ہیں اس بات کے ثبوت کے طور پر کہ وہ صفت مجھ میں پائی جاتی ہے. کہ اگر میرے اندر بندگی کی صفات ہے تو بندگی کے حوالے سے جو چیزیں ہیں میں ابزارب بھی کروں گا اور ریفلیکٹ بھی کروں گا، میری شخصیت میں بھی وہ ظاہر کریں گی، ظہور کریں گی. یعنی فقط ایسا نہیں ہوگا کہ میں جو ہوں بس خالی بات کر رہا ہوں یا تبلیغ کر رہا ہوں یا کچھ، کیونکہ صرف گفتگو کرنا جو ہے نا وہ کسی بھی انسان کے کمال میں نہیں آتا ہے، بالکل بھی نہیں آتا ہے کہ آپ کہ کوئی انسان کتنی اچھی بات کر لے یا گفتگو کر لے یا تبلیغ کر لے. نہیں، سب سے بڑی چیز یہی ہوتی ہے کہ ہم جو کچھ سیکھ رہے ہیں اسے خود کتنا ایبزارب کر پاتے ہیں، اور ایبزارب کرنے کے بعد اپنے عمل سے اس کو کتنا ریفلیکٹ کر پاتے ہیں. اور اس میں جو سب سے ایک بڑی زبردست بات ہے، یعنی عمل کے حوالے سے بھی اور اس سے بھی زیادہ ایک اور جو بڑی اہم بات ہے، وہ انسان کا ایک اورا جو ہوتا ہے. اورا کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کی پریزنس یا موجودگی کچھ سگنلز دے رہی ہوتی ہے آگے، یعنی جسے تمام لوگ محسوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی آپ بہت دفعہ کسی ایک انسان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں اور آپ جو ہیں یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ دل سے نہیں کہہ رہے، یعنی انسان کو بہت حد تک محسوس ہو جاتا ہے. کیونکہ وہ چیز، یعنی ایک بات تو یہ ہوتی ہے نا کہ ایک بات میرے دل پر اثر کر رہی ہے اور میں قبول نہیں کر رہا، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ محض الفاظ ہیں جو ادا ہو رہے ہیں اور اس کا کوئی امپیکٹ جنریٹ نہیں ہو رہا. الفاظ بہت اچھے ہیں، الفاظ بہت حسین ہیں. یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ بہت ساری جو شاعری ہوتی ہے آپ اس میں دیکھیں کہ وقتی طور پر آپ کے جذبات کو حرکت میں لاتی ہے لیکن آپ کے اندر کسی بھی چیز کو کریٹ نہیں کر پاتی، کوئی صفت. اس طریقے کی بہت ساری مثالیں کہ صفت یعنی ابزارپشن اینڈ ریفلیکشن تھرو ڈیڈز. اور اسی وجہ سے یعنی کہ آداب و صلات میں بھی جب ہم نے بات کی تو اس بات کو ہم نے بہت تفصیل سے بیان کیا کہ انسان کے لیے اہم ترین چیز حالت نماز ہے، جس میں انسان کو پورے طور سے پتہ چل جاتا ہے کہ میری دینداری کی حالت کیا ہے. اول اللہ اکبر سے لے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تک انسان کی جو حالت ہوتی ہے وہ ٹوٹلی ریفلیکٹ کر دیتی ہے انسان کی اصل دینداری کو، کہ اس میں خدا کی طرف کتنی توجہ ہے، دل میں کتنا سوز ہے، دل میں کتنی تڑپ ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ اس بات کو بیان کر دیتی ہیں، بتا دیتی ہیں. خود ہمارے لیے یہ سب سے بڑا بیرومیٹر ہے کہ جس میں جنہیں یہ وہ آئینہ ہے جس میں مجھے اپنے آپ کا ہر وقت جائزہ لیتے رہنا چاہیے. اور آپ دیکھیں کہ جہاں انسان دنیا داری کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جہاں کوئی مسئلہ انسان کے اوپر غلبہ حاصل کر لیتا ہے، وہاں سب سے پہلے جس چیز میں خرابی آپ کو دکھے گی وہ نماز ہے. نماز میں توجہ غائب ہو جائے گی، نماز کی توجہ ہٹ جائے گی. تو سب سے بڑا جو معیار ہے انسان کے نفس کی حالت کا، اس کی دینداری کا، وہ نماز ہے. اور پھر یہ کہ نماز انسان جو ہے اس میں یعنی خدا کی طرف کتنی توجہ ہے، کتنا، جیسے بزرگ علماء کو آپ دیکھیں، عرفاء کو دیکھیں، آئمہ کی نمازوں کا ذکر سنیں کہ اس میں کس قدر گریہ ہے، خوف ہے، لرزہ ہے خدا کی بارگاہ میں جاتے ہوئے. یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے لیے محض افسانہ ہیں. یعنی آئمہ کی نماز کے بارے میں یا ان کی عبادت کے بارے میں جملے سن کے ہم خوش تو بہت ہو جاتے ہیں اور بہت تعریفی کلمات بھی ادا کر لیتے ہیں، لیکن ان فیکٹ ہمارے لیے وہ صرف اسٹوری ہے، کیونکہ ہم نے اپنی زندگی میں اس سے کسی ملتی جلتی کیفیت کو بھی ایکسپلور نہیں کیا ہوا ہوتا یا محسوس نہیں کیا ہوا ہوتا. تو صفات کا یہ مطلب ہے کہ جب تک انسان میں یہ کوالٹیز نہیں پیدا ہونا شروع ہوتی، اس وقت تک اسے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے دین کا کوئی نتیجہ نکل رہا ہے یا میرا دین جو ہے وہ اس حالت میں پہنچ گیا ہے کہ یہ خدا کی بارگاہ میں قابل قبول ہو سکتا ہے، کہ وہ دین ابھی لپ سروس تک ہے، وہ دین ابھی ظواہر تک ہے، وہ دین ابھی صرف اپیرنٹ گارب تک ہے. یعنی بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک شخص بہت اچھا لباس پہنے اس بات کو غور سے سنیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. ایک شخص بہت اچھا لباس پہن کر یہ سوچنا شروع کر دے کہ میں بہت خوبصورت ہوں, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لباس پہن کر یہ اس بات پر یقین کر لے کہ میں حسین ہوں. یہ لباس ہر دن ختم ہونے کے بعد انسان کے اوپر سے اتر جاتا ہے. اگر خوبصورتی ہے تو وہ انسان کی اپنے جسم کی خوبصورتی ہے, نہ کہ لباس کی خوبصورتی ہے. یعنی تمہاری اپنی ذات اگر حسین ہے وہ اس کا حسن یقیناً ہے, لیکن جو کچھ ہم نے اپنے اوپر لپیٹا ہوا ہے وہ حسین یا بدصورت نہیں بناتا انسان کو. ٹھیک ہے, تو بہرحال تو ہم بات کر رہے تھے کہ یعنی کہ جیسے آیت اللہ خمینی نے باقاعدہ پورا ایک تفصیل سے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ تسلسل سے 10 احادیث ایسی بیان کی ہیں ان کی تشریح و تفسیر کے, جن میں انہی بری صفات کو, کیونکہ پہلے بری صفات کو جب تک انسان اپنے اندر سے باہر نہ کرے اس وقت تک وہ اچھی صفات کو اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتا. تو اس میں ہم بات کر چکے تھے ریاکاری کے حوالے سے, پھر ہم نے خود پسندی کی بات کی تھی, پھر تکبر کی بات کی تھی, اور جیسا میں نے کہا تھا کہ یہ تمام ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں, اور یہ خرابی کی یہ جو چین ہے یہ اینڈ ہوتی ہے حسد پہ. یعنی سب سے پہلے انسان شو آف کرنا شروع کرتا ہے, شو آف کرنے کے بعد وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا شروع کر دیتا ہے, اور یعنی کہ میں مستحق تعریف ہوں, دوسرے لوگوں کو چاہیے کہ میری تعریف کریں. پھر یہ چیز تکبر میں بدل جاتی ہے, یعنی صرف میں لائق تعریف نہیں ہوں بلکہ دوسرے مجھ سے حقیر ہیں. اور کیونکہ انسان, کوئی بھی انسان اس جگہ تک نہیں آ سکتا کہ وہ تمام انسانوں کو اپنے سے نیچا دکھا دے, اپنے سے نیچا کر لے, تو یہ تکبر کس بات میں بدل جاتا ہے؟ حسد میں. اور حسد کی تعریف کیا ہے کہ ایکٹیو جیلسی ٹو ڈسٹروائے ادرس. حسد کے اندر جو سب سے خاص بات ہے کہ میرا کچھ بنتا ہے یا نہیں بنتا, مجھے اس سے غرض نہیں ہے, لیکن جو جس سے میں حسد کر رہا ہوں اس کو تباہ ہو جانا چاہیے. یہ حسد کی مین کوالٹی, حسد اس کوالٹی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, حسد کے اندر جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ کہ انسان جس سے حسد کر رہا ہے اس کی تباہی کو اس کی نمبر ون پرائیورٹی ہوتی ہے. تو اس پر, اس حدیث پر, یہ پانچویں حدیث ہے اس میں, چہل حدیث میں جو حدیث ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں, اور آئی تھنک یہ کافی کی ہی حدیث ہے کہ جس میں رسول خدا فرماتے ہیں کہ اللہ نے موسیٰ بن عمران, یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر خدا, ان کی طرف وحی کی, یبن عمران لا تحسدن الناس على ما آتیتهم من فضلی. اے ابن عمران, اے عمران کے بیٹے, لا تحسدن الناس, مت حسد کرو انسانوں سے, على ما آتیتهم من فضلی, جو میں نے ان کو دیا ہے اپنے فضل سے. ولا تمدن عینیک الى ذلک, نہ تم اپنی نظروں کو اس کی طرف فوکس کرو, پھراؤ گھماؤ. ولا تتبعہ نفسک, اور نہ اپنے نفس کو اس کے پیچھے لگا دو. نفس کو پیچھے لگانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم نے کسی کے اندر کوئی کوالٹی دیکھی اس انسان کے اندر جو مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے, اب میرا نفس باقی ہر چیز کو چھوڑ کے وہی سوچے جا رہا ہے کہ پہلے تو سوچ یہ ڈیولپ ہو گئی, اس کو یہ چیز کیوں مل گئی, کیسے مل گئی, اور پھر رفتہ رفتہ وہ چیز کس میں تبدیل ہو گئی؟ ایکٹیو جیلسی میں, خدا نخواستہ کہ اس کو, اس سے یہ چیز نکلنی چاہیے, اس کو نقصان ہونا چاہیے. تو ولا تتبعہ نفسک, کہ تم, انہیں تین چیزیں ہیں کہ جو میں نے انسانوں کو اپنے فضل سے دیا ہے, کیونکہ خدا نے اپنے فضل کو تمام انسانوں میں تقسیم کیا, ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ ہے اچھا ہے, اور بہت سارے لوگ بظاہر اپنی محنت سے, اپنی ایفرٹ سے کافی کچھ زندگی میں ان کو مل رہا ہوتا ہے, یا اس کے بغیر بھی مل رہا ہوتا ہے. تو خدا کہہ رہا ہے کہ اس پر بالکل بھی. سب سے پہلی بات کہ تمہیں تمہاری نظریں اس پہ گڑنی ہی نہیں چاہیے, اس کی طرف ہی نہیں جانی چاہیے کہ کس کے ہاتھ میں کیا ہے, کس کے پاس کیا ہے. تمہارا نفس اس کے پیچھے نہ لگے, فَإِنَّ الْحَاسَدَ سَاخِتٌ لِنِعَمِي, کیونکہ جو حاسد ہے وہ میری نعمت پر ناراض ہے. فَادٌ لِقِسْمِي, اور جو میں نے اپنے بندوں میں تقسیم کیا ہے اس کو وہ غلط سمجھتا ہے. الَّذِي قَسَمْتُ بَيْنَ عِبَادِي وَمَنْ يَكُ ذَلِكَ فَلَسْتُ مِنْهُ وَلَيْسَ مِنِّي, یعنی جو حاسد ہے بنیادی طور پر وہ دو کام کر رہا ہے کہ جو نعمت میں نے اپنے بندوں کو دی ہے وہ اس پہ ناراض ہے, اور جو میں نے تقسیم کی ہے نعمتوں کو اپنے بندوں کے دوران اس کو وہ غلط سمجھ رہا ہے, تبھی تو غصہ ہے. اگر اس کو صحیح سمجھتا ہو تو ناراض کیوں ہوتا, حسد کیوں کرتا, اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کیوں کرتا, یہ نیت کیوں کرتا کہ یہ چیز اس سے چھن جائے. تو ایسا انسان نہ فلست من ہو, نہ میں اس سے ہوں, ولیس منی, نہ وہ مجھ سے, یعنی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. اس قسم کے انسان سے میرا کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے, یہ وہ حدیث ہے کہ جو بنیادی طور پر بیان فرمائی کہ چھٹے امام روایت کر رہے ہیں رسول خدا سے, اور رسول خدا بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے وحی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر کی طرف, اور ایک لحاظ سے یہ امر ہے, لا تحسدن الناس, یہ امر ہے یعنی آرڈر ہے, حکم ہے, یہ ریکمنڈیشن نہیں ہے, امر ہے کہ انسانوں سے حسد نہیں کرو. اور حسد کرنے کی تعریف کیا ہے کہ حسد کیسے ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا, کہ جب ہماری نظریں ان نعمتوں پر گڑنا شروع ہو جائیں, ان کی طرف گھومنا شروع ہو جائیں, ان نعمتوں کی طرف جو انسانوں کے ہاتھ میں, ان کے پاس یہ ہے, ان کے پاس یہ ہے, ان کے پاس یہ ہے. اور اس میں جو ایک اور حدیثوں میں ایک بات آئی ہے جو شاید آگے چل کے ایک گفتگو آئے گی بھی, کہ یہ والی جو صفت ہے حسد, خاص طور سے سب سے زیادہ علماء میں پائی جاتی ہے یا طالب علموں میں پائی جاتی ہے, کیونکہ ایک عالم کے لیے یا ایک طالب علم کے لیے یہ جو انسٹنٹ ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے اس کا برداشت کرنا, کہ میں ایک مسئلے کو حل نہ کر پاؤں اور کوئی دوسرا میرے سامنے آ کے اس مسئلے کو حل کر دے, یا میرے سامنے یا مجھے پتہ چل جائے کہ کسی کے بارے میں لوگ یہ کہیں کہ فلاں صاحب جو ہیں یہ وہ ان سے بڑے عالم ہیں, اور وہ جو بات بیان کرتے ہیں ان کا بیان بہت بہتر ہے, یا جو سمجھاتے ہیں بہت بہتر ہے وہ مسائل کو, یہ سب چیزیں طالب علموں کے لیے برداشت کرتے بہت مشکل کام ہے, اور وہاں سے فوراً یہ پرابلم شروع ہو جاتی ہے کہ, اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ بدقسمتی سے جو ایک بڑا عجیب و غریب ایک پہلو نظر آتا ہے وہ یہ کہ آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی دو جو علماء ہیں یا طلباء ہیں وہ ایک دوسرے کی تعریف نہیں کرتے, پھر آپ کو نظر آئیں گے, بہت کم نظر آئیں گے کہ باقاعدہ. جی جب میں کہہ رہا تھا کہ اس میں کہ کچھ صفتیں جو ہیں نا وہ کچھ گروہوں کے لیے بہت زیادہ ان میں پائی جاتی ہیں, تو یہ صفت حسد جو ہے وہ علماء کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے عام طور سے, اور پھر اس کے بعد مطلب یہ کہ ظاہر دنیا دار لوگ یا خواتین کے اندر اس کی پرابلم زیادہ ہے کافی, کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے. میں اس میں جو طریقہ میں نے اختیار کیا تھا کہ جس طریقے سے آغا خمینی نے بات کی ہے, تو اس میں انہوں نے احادیث پر زیادہ زور دیا ہے اور کچھ موعظے پر, یعنی موعظے کا مطلب نصیحتوں پہ, تو اس کو میں تھوڑا سا قرآنی بیانات کے ساتھ کمبائن کر دیتا ہوں کہ تاکہ بات جو ہے وہ اور زیادہ یعنی محکم ہو جائے. تو حسد کے حوالے سے جو سب سے بڑا مطلب جو ہمارے سامنے ایگزامپل ہے, نمونہ ہے, وہ کون ہے؟ شیطان ہے, ابلیس ہے. اور بہت سارے مواقع پر لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں, بہت سارے انسٹنسز میں یہ بات ہو رہی ہوتی ہے کہ ابلیس تکبر کی وجہ سے شیطان بنا حقیقتاً تکبر نہیں, وہ حسد کی منزل. اور وہیں سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ تمام کے تمام مراحل جو ہیں یہ کیسے ترقی کرتے ہیں, بیماریاں جو ہیں نفس کی وہ کیسے گرو کرتی ہیں. کہ ابلیس کی بات شروع کہاں سے بھی, انا خیر من ہو. جب آدم سامنے لائے گئے, آدم کا وجود سامنے آیا, تو خلقتنی من نار وخلقتہ من تین. آپ تھوڑا سا غور کر کے مجھے بتائیں کہ یہ اسٹیٹمنٹس کیا ہیں, انا خیر من ہو, یہ کس بیماری کی طرف جا رہی ہے بات؟ خود پسندی ہے. انا خیر من ہو, میں بہتر ہوں اس سے. خلقتنی من نار, مجھے آگ سے, یعنی کہ اپنے مادہ خلقت پر فخر کرنا. وخلقتہ من تین, بات یہاں رک نہیں رہی ہے, خلقتنی من نار پہ بات نہیں رک رہی ہے, بلکہ کہاں جا رہی ہے, خلقتہ من تین. یہ کیا چیز ہے جو خلقتنی من نار کے آگے جو ایڈ ہو رہا ہے, خلقتہ من تین, یہ بیماری اب کہاں پہنچی, تکبر. کہ اب صرف یہ نہیں ہے کہ میں اچھا ہوں, بلکہ تکبر کا کیا مطلب ہے, یہ مجھ سے ذلیل ہے, یہ پست ہے, یہ حقیر ہے. کہ صرف خلقتنی من نار کے نار بافضیلت نہیں, خلقتہ من تین, کہ اور اس کو تو نے مٹی سے خلق کیا ہے جو کہ پست ہے, تکبر. لیکن یہاں پر رکا نہیں ہے شیطان. جیسے میں نے کہا کہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ انسان تکبر کرے اور پریکٹیکلی ہر جگہ اس میں کامیاب ہو جائے. میں نے ہر ایک مجھ سے کیسے حقیر ثابت ہو جائے گا, ہر ایک کو میں کیسے حقیر کر دوں گا اپنے آگے, یہ عملاً ممکن نہیں ہے نا. تو اس کے اس آرگیومنٹ کے بعد کیا ہوا, جب اس نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کرتا, کیوں نہیں سجدہ کرتا, انا خیر من ہو, میں اس سے بہتر ہوں, خلقتنی من نار, کیوں بہتر ہوں, اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے خلق کیا, خلقتہ من تین اور مٹی سے. یہاں پر خود پسندی گرو کر کے تکبر تک پہنچ گئی. لیکن نتیجہ کیا نکلا, اس کے آگے خدا کا جواب کیا آیا, کیا خدا نے اس آرگیومنٹ کو قبول کیا کہ تم آگ سے بنے ہو, یہ مٹی سے بنا ہے اور میں بہتر ہوں؟ خدا نے قبول کیا اس آرگیومنٹ کو؟ نہیں کیا. تو اس کے بعد کیا ہوا پھر, جب خدا نے قبول نہیں کیا اور اس سے کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ یا رجیم ہو جاؤ یا تم نے میرے حکم عدولی کی, لیکن اس کے بعد ابلیس نے, شیطان نے کیا کیا, کیسے, ہاں, کہ فبما اغویتنی, اب یہ خدا سے بات ہو رہی ہے کہ جس طریقے سے آپ نے مجھے بے ہدف کر دیا, خدا کو کہہ رہا ہے, فبما اغویتنی, جس طریقے سے تو نے مجھے میرے ہدف سے ہٹا دیا, مجھے اغوا کر لیا, لاغوینہم اجمعین, میں ان میں سے ہر ایک کو اغوا, اغوا کا مطلب ہوتا ہے ہدف سے دور کر دینا. اغوا کا مطلب وہ کڈنیپنگ نہیں ہے, انہیں کڈنیپنگ بھی سمجھ سکتے ہیں, لیکن اصل میں اغوا کا مطلب ہے ہدف سے ہٹا دینا, ایم لیس بنا دینا, وداؤٹ اینی آبجیکٹیو کر دینا. کہ جس طریقے سے, اب وہ پتہ نہیں اس کا آبجیکٹیو کیا ہو, ہو سکتا ہے کہ وہ فرشتوں کا ویسے تو ایک بلند مقام حاصل کر ہی چکا تھا, نہ معلوم کیا بننا چاہ رہا ہو. تو خدا کو کہہ رہا ہے کہ یہ آپ بیچ میں کہاں سے آدم کا قصہ لے آئے, میں تو انجوائے کر رہا تھا اپنے اسٹیٹس کو. تو فبما اغویتنی, یہ جو آپ نے بیچ میں یہ چیز لا کے رکھ دی, یہ اور سجدہ اور یہ سب چیزیں, اغویتنی, آپ نے مجھے میرے ہدف سے ہٹا دیا, آپ نے اغوا کر لیا مجھے خدا, ٹھیک ہے, اور میں کیا کروں گا اس کے جواب میں, لاغوینہم اجمعین, اس آدم اور اس کی پوری نسل کو, کسی ایک کو نہیں چھوڑوں گا, الا عبادک منہم المخلصین, مگر سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے اپنے لیے خالص کر لیا, جنہیں تو لے جائے کہ یہ میرے خالص بندے, ظاہر ہے میں ان کو تو کچھ نہیں کر سکتا, لیکن اس کے علاوہ کسی کو نہیں چھوڑوں گا. مومن، متقی، پرہیزگار، عابد، نمازی، کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔
جو شیطان نے جو یہ بات کہی اس میں تیرے خالص بندوں کو نہیں کروں گا سے مراد یہ کہ اس کے اندر وہ پاور نہیں ہے،
کر ہی نہیں سکتا، کر ہی نہیں سکتا۔ ہاں، یعنی یہ بھی ایک بحث ہے آگے اس کے، کہ اس میں مخلص اور مخلص کا فرق اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے بتایا تھا کہ مخلف ہے، مخلف مخلص نہیں ہے، یعنی لام پہ زیر کے ساتھ ہو مخلص اس کے معنی اور ہوتے ہیں، اور اگر مخلف ہو لام پر زبر کے ساتھ اس کے معنی اور ہوتے ہیں۔ مخلص کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کو اپنے آپ کو خالص کر لے، مخلص کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندے جنہیں تو اپنے لیے خالص کر لے۔ اس نے کن کے اوپر سے ہاتھ اٹھایا؟ جنہیں اللہ اپنے لیے خالص کر لے، تو وہاں شیطان کیا کر سکتا ہے؟ لیکن اس کا جواب خدا نے بہت سخت دیا ہے، اس کا بھی جواب خدا نے بہت سخت دیا، یہ تھوڑی کہ اس کی بات مان لی ہے، یعنی کہ یہ تو اس نے اپنی طرف سے جسے کہتے ہیں ایک بڑھک ماری تھی، لیکن خدا نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ تیرے تجھے میں کوئی اتھارٹی دے ہی نہیں رہا ہوں انسانوں پہ، تیرے پاس تجھے کوئی اتھارٹی دی ہی نہیں ہے میں نے، تیرے پاس صرف ایک ہتھیار ہے، وہ وسوسے کا ہتھیار ہے بس۔ جو بھی انسانوں میں تیرا شکار بنے گا وہ اپنے اختیار سے بنے گا، ابلیس کسی کو زبردستی کچھ نہیں کرا سکتا، لا سلطان اعلی کا، تیرے لیے کوئی سلطان نہیں ہے، کوئی اتھارٹی نہیں ہے۔ تم یہ کس قسم کی بکواس باتیں کر رہے ہو؟ بالکل اس کا جواب یوں ہی ہے سورہ ہجر کی آیتوں میں، کہ یہ تم کو کہاں سے یہ اتھارٹی حاصل ہو گئی کہ تم جو ہے وہ سارے انسانوں کو میں اغوا کر لوں گا اور یہ کر لوں گا اور گمراہ کر دوں گا، تم کو یہ اتھارٹی دی کس نے؟ تیرے پاس کوئی سلطان نہیں ہے، صرف وسوسہ ہے، اور وسوسے کو بھی خدا نے اس لیے رکھا ہے تاکہ انسان کی آزمائش ہو۔ تو ہر انسان شیطان کے وسوسے کو اپنے اختیار سے قبول کر کے اور گمراہ ہوتا ہے، اسی وجہ سے ہر شخص اپنے برے عمل کا خود ذمہ دار، ورنہ اگر شیطان پکڑ کے کام کرا رہا ہوتا تو انسان سے کس بات کا سوال جواب ہوتا، انسان سے کس چیز کا حساب لیا جاتا؟ تو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ، لیکن میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ لیول ہے اس کی نفس کی خرابی کا۔
یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیطان میں یہ ساری بیماریاں آلریڈی موجود تھیں، اور ایٹ این پوائنٹ ان ٹائم وہ ساری ابھر کے سامنے آئی جب ایک امتحان سامنے پڑا، تو وہ جو اس کی 10,000 سال کی 6,000 سال کی عبادت تھی اس میں وہ بیماریاں سپریس تھیں۔
بظاہر آپ یہ کہہ سکتے ہیں، بظاہر آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں جو سورہ بقرہ کی آیتوں میں ہے کہ جب فرشتوں نے یہ بات کہی کہ آپ ان کو خلیفہ کیوں بنا رہے ہیں اور یہ سب باتیں، تو اس میں خدا نے ایک جواب دیا ہے بہت عجیب، کہ میں ان تمام چیزوں کا علم رکھتا ہوں کہ جنہیں تم ظاہر کرتے ہو، ما تبدون و ما کنتم تکتمون، اور جنہیں تم چھپائے ہوئے ہو۔ تو اب اس میں جیسے علامہ تبارک بھائی نے کہا کہ یہ اشارہ اسی ابلیس کی طرف ہے کہ جو اس وقت فرشتوں کے اندر موجود تھا لیکن اپنے دل میں اس حسد کو چھپا کے بیٹھا ہوا تھا، تو اس سے تو یہ بات نظر سمجھ میں آتی ہے کہ یہ خرابی، ظاہر ہے کہ خرابی یوں ہی نہیں آ جاتی بلکہ خرابی موجود ہوتی ہے اور ایک آزمائش سامنے آتی ہے، اور اس آزمائش کے نتیجے میں وہ چیز سرفیس اپ ہو جاتی ہے۔ جی،
یہاں پھر کوسچن پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیوں، وہ اگر خرابی تھی تو اس کو وہ مقام کیوں ملا، کیسے ملا؟ کیونکہ خرابی تھی تو مطلب کہ وہ منافق تھا، تو منافق تھا تو پھر اس پہ یہ ہائے مقام۔
ہاں، اس پہ ہم یعنی اس کے اندر پھر وہ باتیں، ظاہر ہے کہ یہ ہمارے بارے میں، اس بارے میں کوئی اتنی کلیئر انفارمیشن نہیں ہے، یعنی کیا تھا خرابی، کب پیدا ہوئی، کس وجہ سے پیدا ہوئی، کیا وہ بہت ہی ہڈن تھی، اچھا پھر وہ ملائکہ کون تھے جن کے درمیان وہ تھا، کیونکہ ملائکہ میں بھی تو فرق ہے نا،
یعنی اپنے آپ پہ اپلائی کر رہے ہیں، انسانوں میں بھی خرابی ہوگی اور وہ
یعنی انسانوں میں خرابی ہوتی ہے، اور بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیماری، نفسانی بیماری کا علاج کیے بغیر بہت سارے مقامات تک پہنچ جاتے ہیں اور اس کے بعد پھسل کے گرتے ہیں. جی، یعنی کہ جس طریقے سے قرآن نے مثالیں دی ہیں، سامری، قارون، بلعم، یعنی یہ تمام کے تمام وہ لوگ تھے کہ جو ظاہری طور سے بڑے مطلب اچھے اس پہ لیول تک پہنچنے کے بعد گرے، یہ کوئی برے بدکار لوگ نہیں تھے.
اگر اب صفت یا اس کے اوپر آدم کی کریشن کے بعد جو فرشتوں نے بھی یہی سوال کیا جو ابلیس نے کیا تھا، ملتا جلتا سوال، لیکن فرشتوں نے بات مان لی اللہ کی، یعنی ان کے اندر یہ صفت تھی کہ وہ پہلے تو کوشچن کریں کہ یعنی یہ ہم ہمارے برابر کیسے ہو سکتے، لیکن انہوں نے اللہ کی بات مان لی.
نہیں، انہوں نے اپنے برابر کی بات نہیں. جی جی، آپ بات پوری کر لیں.
نہیں مطلب انہیں سمجھ میں آیا یا نہیں آیا، انہوں نے بات مان لی اور سجدہ کر لیا. ابلیس نے بات بھی نہیں مانی، یعنی عمل بھی نہیں کیا چاہے اس کے سمجھ میں آیا
ہے. ہاں، یعنی اس میں خیر یہ تو بہت تفصیلی بحث ہے جس کو ہم کر بھی چکے ہیں پہلے، بہت تفصیل کے ساتھ بات کر چکے ہیں اس پہ، کہ بنیادی طور پر وہاں پر تین لوگ تھے جو حاضرین تھے اس پورے واقعے کے، ایپیسوڈ کے، ملائکہ تھے، آدم تھے اور ابلیس تھا، اور تینوں کے اندر تین ڈفرینٹ رویے ہیں، تینوں کے تین ڈفرینٹ بیہیویئرز ہیں. ملائکہ کا رویہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی خدا کی اطاعت سے اپنے کو باہر نہیں کیا، صرف ایک بات کو سمجھنا چاہا ہے کہ بظاہر وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے، اور اس وجہ سے خدا نے ان کو کمپلیٹ آنسر دیا ہے وتھ پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن، جس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی نیت کو خراب رکھے بغیر یا اپنی کج فکری کی بنا پر نہیں، بلکہ فقط ایک بات کو سمجھنے کے لیے خدا سے سوال کرتا ہے، تو خدا پورا جواب بھی دیتا ہے اور اس کو مطمئن بھی کرتا ہے. یہ ملائکہ کے ساتھ ہوا. ابلیس نے جو بات کی وہ سامنے آ گئی کہ اس کے اندر ایک نفس کے اندر بیماری موجود تھی. اب وہ پتہ نہیں اس وقت آئی، پہلے سے تھی، ہڈن تھی، کیا تھی، لیکن بہرحال اس وقت ابھر کے سامنے آئی اور اس شدت کے ساتھ سامنے آئی. جیسے میں نے عرض کیا کہ پہلے وہ خود پسندی سے ترقی کر کے تکبر کی اسٹیج میں گئی، اور جب تکبر اس کا ایکسیپٹیبل نہیں ہوا تو فوراً حسد میں تبدیل ہو گئی. اور حسد کی میننگ، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ حسد کی میننگ یہ نہیں ہے، اس کو اس بات کی فکر نہیں کہ خدا مجھے کہہ رہا ہے کہ علیک لعنتی، کہ تجھ پر میری لعنت ہے، اس کو اس کی فکر ہی نہیں ہے. خدا اس کو کہہ رہا ہے تم رجیم ہو، لعنتی ہو، راندہ در، وہ فکر ہی نہیں ہے. اس کو صرف اس بات کی فکر پڑی ہے لاغوی انہو مجمعین، ان کو تباہ کر کے چھوڑوں گا. یہ حسد ہے کہ حاسد کو اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ میرا کیا بن رہا ہے، میں تو تباہ ہو جاؤں، مر جاؤں، کھب جاؤں، کچھ بھی ہو جاؤں، لیکن جس سے حسد کر رہا ہوں نا اسے کوئی بینیفٹ نہیں ملنا چاہیے. یہاں تک پہنچ گیا وہ. یہ نمبر کیریکٹر نمبر ٹو ہے. اور کیریکٹر نمبر تھری آدم کا ہے. آدم کا کیریکٹر یہ ہے کہ خدا نے ان کو جنت میں جگہ دی، وہاں پر انہوں نے خدا کے ایک حکم ارشادی، یعنی حکم شرعی نہیں، ارشادی کا مطلب ہوتا ہے جو ریکمینڈڈ ایڈوائس ہے کہ اس درخت کے قریب مت جانا، اس کی خلاف ورزی یعنی معصیت کی. معصیت کرنے کے بعد ایک پنشمنٹ کے حقدار بنے، لیکن توبہ کی، اس پر اصرار نہیں کیا، اپنی غلطی پر اڑے نہیں رہے. یہ تین ڈفرینٹ کیریکٹرز ہیں. تو ملائکہ والا کیریکٹر جو ہے وہ ملکوتی کیریکٹر ہے، آدم والا جو کیریکٹر ہے وہ بشری کیریکٹر ہے، اور ابلیس کا جو کیریکٹر ہے وہ طاغوتی کیریکٹر ہے. اور یہ تینوں قسم کے کیریکٹرز جو ہیں وہ اس لائف میں ایگزسٹ کرتے ہیں. یعنی جس طریقے سے کہ انبیاء علیہ السلام ہیں، خدا سے سوال کرتے ہیں، انبیاء حضرت ابراہیم نے بھی کہا کہ اے خدا تو کیسے زندہ کرے گا، رب ارنی کیف تحی الموتا. خدا نے تو نہیں کہا تم کہاں سے آ گئے یہ بات کرنے، خدا نے پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کے ذریعے سے بتایا. یہی کفارہ کہ یہ بات کر رہے ہیں، تو ان کو ڈانٹ پڑ رہی ہے کہ تم کیا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو انسان
دو طرح کا سوال ہوتا ہے,
جو سمجھے معرفت حاصل کرنا چاہے نیک نیتی کے ساتھ اپنے علم کے لیے, خدا اس کو جواب دیتا ہے اور تشفی بخش سیٹسفیکٹری جواب دیتا ہے. تو یہ تین کیریکٹر یہاں پہ موجود ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ تینوں کیریکٹر انسانوں میں تاغوتی کردار بھی ہے, بشری, انہیں بشری کردار یا انسانی کردار یہ کہ انسان کو ٹھوکر لگتی ہے, انسان غلطی کرتا ہے, لیکن غلطی کرنے کے بعد اپنی غلطی مانو, ربنا ظلمنا انفسنا, اور اپنی رب کے مغفرت کی طرف حرکت کرو, فَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا, یہ انسانی کردار ہے. لیکن ملکوتی کردار جو نبی اور امام میں ظاہر ہوتا ہے وہ اور ہے, وہ ملکوتی کردار ہے. اور اس وجہ سے وہ جو بھی سوال خدا کی بارگاہ میں کرتے ہیں اس کا کامل جواب آتا ہے. اور ہم بھی اگر انشاءاللہ ملکوتی کردار اپنے اندر پیدا کر لیں تو ہم بھی کافی حد تک اس چیز کو اچیو کر سکتے ہیں, یعنی ان کے جو سچے شاگرد ہیں وہ بھی اس بات کو اچیو کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایک یہ کیریکٹر قرآن کریم نے بتایا, بات سمجھ میں آ گئی, حسد یہاں سے بڑا کلیئر ہو رہا ہے. اچھا نمبر ٹو کیریکٹر جو ہے, اچھا یہ جو ابلیس اور شیطان والی جو کہانی ہے یہ ظاہر ہے کہ انسانی دنیا میں انسانی زندگی کی بگننگ سے ارلیئر بات ہے, یعنی یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جسے ہم کہیں کہ زمین میں لوگوں کے درمیان پیش آیا ہو, بلکہ یہ ایک واقعہ ہے, ایک مثال ہے کہ جو ایک اور جگہ ایک اور ڈومین میں یہ سب کچھ ہوا تھا. دوسرا واقعہ کہ جو جسے قرآن کریم نے بیان کیا اور وہ بھی بہت ہی عبرت انگیز ہے, بہت عبرت انگیز ہے, اور وہ جیتے جاگتے انسانوں کے معاشروں کی بات ہے, ٹھیک ہے. وہ واقعہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا. حضرت یوسف علیہ السلام کی جو پیڈگری ہے یعنی جو نسل ہے وہ انتہائی پاک ہے, انتہائی پاک ہے, ٹھیک ہے. اور اس کا ثبوت قرآن کریم میں موجود ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام جن کو خدا نے کہا کہ انی جاعلک للناس اماما, یعنی خدا نے فقط ان کو نبی اور رسول کے عہدے پہ نہیں, جو ہائیسٹ رینک ہے امام کا, انسانوں کا امام, اس درجے پہ ترقی دی. اس کے بعد اللہ نے جب ان کی اولاد کا ذکر کیا, اسماعیل اور اسحاق کا, دونوں کو پیغمبر بنایا. اسحاق کے بیٹے یعقوب, ان کے بارے میں کہا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, اسحاق اور یعقوب بھی آئمہ ہیں ہماری طرف سے جو ہمارے امر کے ساتھ ہدایت کرتے ہیں. اتنی پاک سلسلہ ہے, اتنا پاک کہ تین جو پشتے ہیں ابراہیم, اسحاق اور یعقوب, یہ تینوں خدا کے, کیونکہ یہ بات سمجھ رہے ہیں نا کہ نبی ایک لیول ہے, رسول اس سے اوپر کا ایک لیول ہے, اس سے اوپر امامت ہے. کون سی امامت؟ وہ امامت جو خدا کی طرف سے عطا ہوتی ہے. یہ امامت یعنی یہ امام نہیں جیسے ہم دنیا میں کسی کو بھی امام کہہ دیتے ہیں, وہ امام نہیں. وہ امامت جسے کہتے ہیں منصوص من اللہ ہے, عطا پروردگار ہے, وہ بہت اسپیشل رینک ہے اور آن ٹاپ آف دا لسٹ ہے. تو ان تینوں حضرات کے بارے میں قرآن کریم میں جملہ ہے کہ یہ امام ہے, ہمارے بنائے ہوئے امام ہیں, ان کے 12 بیٹے ہیں, ٹھیک ہے, اس ہستی کے 12 بیٹے ہیں, جن میں سے ایک بیٹے کے بارے میں کیا بات ہوتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اے بابا جان میں نے دیکھا ہے, انی رأیت, کہ میں دیکھتا ہوں, احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین, کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند کے وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام پہلا سینٹنس کیا ہے اس کے رسپانس میں, یا بنی لا تقفص رؤیاک علی اخوتک, پہلا سینٹینس رسپانس میں یہ ہے، اے میرے بیٹے اس کا قصہ مت بیان کرنا اپنے رویا کا اپنے بھائیوں سے، فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدَا، کہ پس وہ تیرے لیے کوئی پلان بنائیں گے. اِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌ مُبِينٌ، اور یہاں شیطان کہ کیوں ذکر ہے، کہ شیطان ایسے ہی موقع کی تاک میں بیٹھا رہتا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی کہ اس سے یہ نہیں کہ شیطان نے کروا دیا، نہیں، مکر وہ بنائیں گے اور یہ بیٹھا ہوا ہے، پھر یہ اپنا کام شروع کرے گا، پھر یہ سارے لقمے دے گا، پھر یہ ساری باتیں سمجھائے گا، پھر یہ وسوسوں کا پورا نیٹ ورک بنا کے ان کے سامنے رکھے گا. لیکن ابتدا جو خرابی ہے، خراب صفت ہے، وہ شیطان سے نہیں آ رہی ہے. وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ خود انسان سے آ رہی ہے. اب یہ کن انسانوں کی بات ہو رہی ہے کہ فیقید الگ، یہ ان تین پاک پشتوں سے جو لوگ پیدا ہوئے، یعقوب کے بیٹے ہیں. یعقوب کون ہے؟ اسحاق کے بیٹے ہیں. اسحاق کون ہے؟ ابراہیم کے بیٹے ہیں. اور تین نسلوں سے یہ فقط نبی اور رسول نہیں ہیں، یہ آئمہ ہیں، قرآنی باقاعدہ بیان موجود ہے، اور ان کے بیٹے. ٹھیک ہے، اب کیا ہوا ان کا بھی آپ دیکھیں. اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، یعنی ان کے بھائیوں نے، لائٹ جائے گی پھر. کال کر دیں تھا پاور والوں کو. اذ قالوا ليوسف، جب انہوں نے بھائیوں نے آپس میں میٹنگ کی اور یہ کہنے لگے کہ ليوسف واخوه احب الى ابينا منا، کہ بے شک یوسف اور اس کا بھائی بنیامین، یعنی کہ یہ دونوں سگے بھائی تھے، باقی دیگر جو برادران تھے وہ دوسرے دیگر ماؤں سے تھے، ان کی والدہ مختلف تھیں، کہ بے شک یوسف اور اس کا بھائی احب الى ابینا، زیادہ محبوب ہیں ہمارے باپ کی طرف یا ہمارے باپ کے لیے، منا، ہمارے مقابلے میں. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، اور ہم ایک مضبوط گروپ ہیں. انہیں مضبوط گروپ کا مطلب یہ کہ اس وقت یہ لوگ بڑے تھے، عمر میں بڑے تھے، تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ جتنا بھی یعنی کام کاج کرنا ہے، گھر سنبھالنا ہے، نظام چلانا ہے، سب کچھ کس کے ہاتھ میں تھا؟ ان لوگوں کے ہاتھ میں تھا. افیئرز جو تھے، مطلب فیملی افیئرز کہہ لیں یا تمام امور، نحن عثبتن، ہم مضبوط گروپ ہیں، وی آر اسٹرانگ پیپل. اور یوسف چھوٹے لڑکے تھے اور ان کے جو بھائی تھے وہ ان سے بھی چھوٹے تھے، بچے سمجھ لیں آپ. تو یہ ساری کی ساری محبت ہمارے باپ کی لے جاتے ہیں. اور وہ نحن عثبتن، لہجہ مل رہا ہے اس سے کہ نہیں بھائی؟ شیطان والے لہجے سے لہجہ مل رہا ہے کہ نہیں؟ انا خیر منہ، خلقتنی من نار وخلقتہ من تین، وہی لہجہ ہے نا. اب اس سے آگے آپ دیکھیں، ان ابانا، بے شک ہمارے والد، ہمارے باپ، لفی ضلال مبین. عربی زبان کے قواعد کے حوالے سے یہاں دو تاکید ہیں. تاکید کا مطلب یہ ہے کہ عربی زبان میں یہ ہے کہ آپ اگر کسی جملے کو ایمفسائز کرنا چاہتے ہیں، اس کی حقیقت اور سچائی کو بیونڈ اینی ڈاؤٹ بیان کرنا چاہتے ہیں، تو آپ مختلف ترکیبیں استعمال کرتے ہیں. جیسے انا، یعنی وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، ابانا، لفی، فی کا مطلب ہے ان، لیکن اس سے پہلے جو لام آ رہا ہے یہ لام تاکید ہے، یعنی اس بارے میں بالکل کسی شک کا شکار نہیں رہنا، اتنے ایمفیٹک سینٹینس ہے یہ. کیا بیان کرنے میں؟ کہ وہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں. کون؟ ابا. ابا کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام. اور یہ جو بھائی ہیں کیا یہ جاہل ہیں؟ جاہل نہیں ہیں. قرآن کریم سورہ یوسف میں آگے چل کے ان کی اللہ کی قسمیں سنا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کی قسمیں کھائی ہیں. انہوں نے ان کو اللہ پر بھی ایمان تھا. یہ حضرت یعقوب کی نبوت کو بھی قبول کرتے تھے. یہ اپنے آبا و اجداد کی نبوت ابراہیم اور اسحاق کی نبوت کو بھی قبول کرتے تھے. یعنی ایک لحاظ سے بالکل پورے مومن تھے. ظاہر ہے کہ ان کی فرسٹ جنریشن ہے, ان تین پشتوں کی فرسٹ جنریشن ہے. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ اس ٹون کو دیکھ رہے ہیں, اس کو شیطانی اس سے میچ کریں. پہلی چیز کیا ہے؟ نحن عثبتن, خود پسندی, ٹھیک ہے. اور یوسف اور اس کے بھائی جو ہیں ان وہ اس بات کو ڈیزرو نہیں کرتے. چھوٹے ہونے کی وجہ سے ان کا تو کوئی رول نہیں ہے, وہ تو کچھ نہیں کر رہے, سارا نظام تو ہم چلا رہے ہیں. تکبر. اس کے بعد اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا, تو یوسف کو قتل کر دو یا زمین میں اسے کہیں بہت دور بھیج دو. یخلو لکم وجہ ابیکم, تاکہ وہ باپ کی نظروں سے دور ہو جائے اور تمہارے باپ کی وجہ یعنی ان کے جو جتنی بھی توجہ ہے وہ سب کی سب تمہارے لیے خالص ہو جائے, خالی ہو جائے. حسد. حسد کیا کرتا ہے؟ حسد کیا کرتا ہے کہ جس کو جس سے حسد کیا جا رہا ہے اس کو ڈسٹروئے کر دو. اب آگے کچھ بھی نہیں سوچ رہے, وہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, ہم یہ کام سگے بھائی کے ساتھ کر رہے ہیں, باپ پر کیا اثر پڑے, کچھ بھی نہیں سوچ رہے. یہ سیکوینس ہے کہ ان مثالوں کے ذریعے سے آپ اس بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو یعنی حسد کے درجے تک انسان ترقی کر کے کب پہنچتا ہے؟ ترقی نہیں بلکہ حقیقتاً ڈاؤن, تنزلی. ترقی کا لفظ تو غلط ہے یہاں پہ. وہ کب پہنچتا ہے؟ جب اپنے پہلی سٹیج پر خود پسندی کو نہ لگام دے دے, خود پسندی کو نہ ختم کر دے. تو یہ خود پسندی جو ہے یہ تکبر کے تک لے جاتی ہے اور یہ تکبر حسد تک پہنچا دیتا ہے. تو اب آپ سوچیں کہ یہ جن لوگوں کی بات ہو رہی ہے وہ اس جگہ کے لوگ ہیں, یعنی ہم میں سے تو کسی کی نسل ایسی نہیں ہے. ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری پچھلے تین پشتیں جو ہے وہ نبی اور رسول اور امام تھے. ہم ڈائریکٹ پیغمبر اور امام کی اولاد ہیں. یعنی اس جگہ پر اگر اس جگہ پر ہونے کے باوجود, یعنی اس نسل کو اور اس خاندان کے ہونے کے باوجود, اگر انسان اپنے نفس میں موجود رذیل صفات کی طرف متوجہ نہ ہو تو اس جگہ پہنچتا ہے. اور شاید کیونکہ ان کا جو ایک پورا سلسلہ تھا وہ کیونکہ بہت ایک پاک سلسلہ تھا, شاید اس وجہ سے خدا نے ان کو ان دا اینڈ گما پھر آ کے پھر ہدایت کے رستے پر آ گیا وہ. اور اس قسم کے واقعات تقریباً نہیں ہیں کہ یعنی, اور اس میں آپ یوں کہہ لیجئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بہت زیادہ اعلیٰ ظرفی کا بھی ایک وہ ہے کہ آپ نے ان دا اینڈ جب سارا کا سارا معاملہ نمٹ گیا تو آپ نے ایک بھی الزام بھائی پہ نہیں رکھا, بھائیوں پر. اور وہاں پر آپ نے کہا یہ شیطان ہے جس نے مکر کیا اور جس نے مجھے میرے بھائیوں سے جدا کرا دیا اور یہ سب باتیں آپ نے, انتہا اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ ہے. لیکن ہمارے لیے اس میں نقطۂ معرفت کیا ہے کہ اگر انسان اپنے نفس میں موجود بری صفات کی طرف متوجہ نہیں ہوتا, اور یہ جو پورا سیکوینس ہے آپ دیکھیں, میں نے اسی لیے آپ کو کہا یہ سیکوینس ایک پوری اپنے ایک چین بنا لیتا ہے فوراً, کہ اگر ہم نے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے اس خرابی خود پسندی کی طرف, تو یہ ود ان نو ٹائم یہ چیز حسد میں بدل جاتی ہے. کہ ابلیس میں بھی ہم نے دیکھا کہ ابلیس کے معاملے میں بھی کوئی بظاہر بہت وقت نہیں لگا ہے, یعنی بڑی تیزی سے یہ چیز جیسے آگ کی طرح ہوتی ہے نا کہ آگ بھڑکتی چلی گئی, اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بھی آگ بھڑکتی چلی گئی. کہ یہ کچھ نہیں ہے، ہم مضبوط ہیں، ان کو باپ کیوں پیار کرتے ہیں، ہمیں کیوں کم کرتے ہیں، اور کیا کرو، یہ نہیں کرو کہ جا کے باپ سے کہو کہ ہمیں بھی توجہ دیں، یہ نہیں، بلکہ حسد کا آؤٹ کم کیا ہوتا ہے، وہی بات آؤٹ کم، یعنی جو میں بات آپ سے کہہ رہا تھا کہ ہر انسان کا عمل کس پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، شاکلہ پر، نفس کی حالت پر، جیسے نفس کی حالت ہوتی ہے ویسا ہی عمل سرزد ہوتا ہے، یعنی یہ نہیں انسان کو یہ سوچے کہ ہاں میں یوں کر لوں گا، آپ اس جگہ پر وہ کیپیبلٹی ہی نہیں رکھ پاتے کہ اپنی مرضی سے کر لیں، نفس میں جو کوالٹی ہوگی، نفس کی جو حالت ہوگی، وہی اپنے مطابق انسان سے عمل کرائے گی۔ تو یہ نہیں ہے کہ بالکل، جو مثال میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ عمر سعد اور حر دونوں ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہوئے تھے، دونوں سیم، بالکل سیم اسٹیج پہ تھے، لیکن دونوں بہت ڈفرینٹ انجام تک پہنچ گئے، کہ حر کے سامنے بھی یہی تھا حسین کو قتل کر دو، عمر سعد کے سامنے بھی یہی تھا کہ حسین کو قتل کر دو، ایک نے ٹو دا برنک جا کے پلٹ آیا، حر تقریباً جیسے کہتے ہیں آگ کے گڑھے تک تو پہنچ ہی گئے تھے، کیونکہ شب عاشور تک تو وہ اس فوج میں تھے، آگ کے گڑھے تک تو پہنچ گئے تھے، وہاں تک جا کے ایک انسان پلٹ آیا اور دوسرا جائے گر گیا اس گڑھے میں، جبکہ بظاہر وہ پہلے انکاری تھا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ تو اس سے ہمیں یہ بات بہت اہمیت کے ساتھ، یعنی یہ ہمیں سمجھنا چاہیے اپنی زندگی میں، کہ ایسا نہیں ہوتا ہے لائف میں کہ میں جب جو چاہوں گا کر لوں گا، بلکہ حقیقتاً میرا عمل ڈیولپ ہوتا ہی میرے نفس کی حالت پر کی بنا پر ہے، یعنی یہ انسان کے نفس کی ہی کوالٹی ہوتی ہے جو عمل کی صورت میں انفولڈ ہوتی ہے، کہ خدا عمل کے ذریعے سے انسان کے نفس کی حقیقت کو دکھا رہا ہوتا ہے، یعنی خود اس کو بھی اور باقی اس پہ لوگوں کے سامنے بھی۔ ٹھیک ہے، ایک آیت میں اور جو یہ جملہ ہے کہ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، یہ جملہ یعنی اس حدیث میں موجود ہے، لیکن یہ لفظ ایگزیکٹلی بالکل اسی فارم میں قرآن کریم کی آیت میں موجود ہے، اور یہ رسول خدا کو باقاعدہ نصیحتیں کی گئی ہیں سورہ طہٰ کے آخر میں، آخری چار پانچ آیتیں 130-131، کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، رسول خدا کو خدا کی طرف سے باقاعدہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ یہ کریں۔ اس میں یہ ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، یعنی اپنی نظروں کو اس طرف فوکس نہ کرو، اپنی نظروں کو اس طرف پھراؤ نہیں، اپنی نظریں اس پر مت گاڑو، کس پر، الی ما متعنا بہی، جو ہم نے ان لوگوں کو یعنی دنیا داروں کو دیا ہے، ازواج منہم زہرت الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے مزوں میں سے، دنیا کی زندگی کے فروٹس میں سے، دنیا کی زندگی کی مٹھاس میں سے، جو کچھ ہم نے ان لوگوں کو دیا ہے ان پیئرز، اس کی طرف اپنی نظروں کو مت پھراؤ۔ باقاعدہ یہ آرڈر ہے خدا کا رسول کے لیے، جو اس حدیث کے اندر یہ جملہ ہے، یعنی ایگزیکٹلی یہی ورڈز آیت میں موجود ہیں سورہ طہٰ 131، اور خدا اس کے ریزن بیان کر رہا ہے، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تم دنیا دار لوگوں کے پاس جتنی دولت اور دنیا کے مزے اور مٹھاس دیکھتے ہو، یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم ان کو باکرامت جانتے ہیں تو دے رہے ہیں، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم ان میں ان کو آزمائش کریں۔ یعنی جس ٹاپک پہ میں نے بہت تفصیل سے بات کی تھی، امتحان اور آزمائش والے، اس پہ کہ یہ جتنا کچھ بھی ہے انسانوں کے پاس، اس کا بیسک پرپس کیا ہے، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تم اس غلط فہمی کا شکار نہیں ہو جانا کہ اس شخص کے پاس چار گھر ہیں تو یہ خدا کا محبوب بندہ ہے، یہ سب کا سب فتنہ ہے، آزمائش ہے، اور خبردار اپنی نظروں کو اس طرف نہ پھراؤ۔ اور اس سے پہلے وہ ہے کہ جو ہے اللہ کی تسبیح کرو حمد کے ساتھ، طلوع سے قبل، غروب سے قبل، رات کے کچھ اس مہینے تسبیح و حمد میں مشغول رہو. پھر اس کے بعد ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو صلات کا حکم دو. اور یہ تمام چیزیں ٹھیک. تو یہ جو جملہ ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، یہ بھی قرآن کریم میں موجود ہے کہ انسان، یعنی اس کو اور قرآن کریم کی آیت اس کو اور زیادہ جنرلائز کر دیتی ہے اس حکم کو، کہ یعنی کہ جس میں یہ بات ہمارے نظروں کے سامنے آ جاتی ہے کہ مومن کے پاس یہ معرفت ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی خدا کے، یعنی انسانوں کے پاس ہے، جو کچھ بھی نعمتیں ہم کو نظر آ رہی ہیں، یہ نعمتیں انسانوں کے پاس فقط کس لیے ہیں؟ آزمائش کے لیے. اور میں اس سے زیادہ حماقت کا مظاہرہ نہیں کر سکتا کہ اگر اسے کوئی بہت اسپیشل گرانٹ یا نعمت سمجھ کر جو ہے اپنا دل اس کے پیچھے لگا کے بیٹھ جاؤں اور اس کی بنیاد پر کسی سے حسد کرنا شروع کر دوں. یعنی اس سے بڑی حماقت ایک انسان اپنی زندگی میں نہیں کر سکتا. اگر آپ ان دونوں جملوں کو ملائیں، آیت اور روایت کے جملوں کو، تو اس سے یہی نتیجہ نکلتا ہے. کون سی؟ ہسٹورک تو مجھے نہیں پتا، ہسٹورک مجھے آئیڈیا نہیں ہے. اچھا، اور اس میں آخری بھی 5 منٹ ہے نا شاید نماز میں. ایک میں آپ کو اور بھی پڑھ کے سنا دوں، امام سجاد علیہ السلام کی دعا ہے، یہ بھی میں نے اس میں امتحان الہی میں ذکر کی تھی. بہت خوبصورت دعا ہے، صحیفہ سجادیہ کی نمبر 35، کہ جس میں بعین ہی یہی کنسیپٹ امام علیہ السلام نے ڈیفائن کیا ہے کہ الحمدللہ رضاً بحکم اللہ، کہ میں اللہ کی حمد کرتا ہوں. کس پر؟ اس طریقے سے اللہ کی حمد کرتا ہوں کہ میں اللہ کے حکم پر راضی ہوں. شہدت ان اللہ قسم معایش عباده بالعدل، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ بے شک اللہ نے معیشت، یعنی زندگی گزارنے کے اسباب، اپنے بندوں میں عدل کی بنیاد پر تقسیم کیے ہیں. یعنی ایسا انسان کبھی حسد کرے گا کہ کس کو مل رہا ہے کس کو نہیں مل رہا؟ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں. اور گواہی دی جاتی ہے معرفت کی بنیاد پہ، یعنی میں اس کی معرفت رکھتا ہوں کہ اللہ نے اپنے بندوں کے درمیان معائش، یعنی زندگی گزارنے کے اسباب و وسائل تقسیم کیے ہیں عدل کی بنیاد پر. وَأَخَذَ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ بِالْفَضْلِ، اور خدا اپنی تمام مخلوقات کو جب پکڑتا ہے تو فضل اور محبت کے ساتھ پکڑتا ہے. خدا اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی جب پکڑتا ہے، اخذا یعنی اٹھاتا ہے، تو کیسے اٹھاتا ہے؟ فضل کے ساتھ اٹھاتا ہے.
پکڑ سے مراد کیا؟
نہیں نہیں، پکڑ سے مراد یہ نہیں ہے، بلکہ پکڑ سے مراد یہ ہے کہ، یعنی میں شاید یوں کہوں کہ جب بھی خدا کسی میں سے کسی کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، کسی سے تعلق، کوئی کچھ بھی دیتا ہے، عطا کرتا ہے، ڈیل کرتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ، تو وہ ڈیل ہمیشہ کس بنیاد پہ ہوتی ہے؟ بالفضل، فضل کی بنیاد پہ. فضل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ واٹ ایور یو ڈیزرو you will definitely get more than that in return. فضل کا مطلب یہ ہے کہ خدا کبھی کسی نیکی کا بدلہ 1:1 نہیں دیتا، یعنی ہر اچھا عمل جو انسان کرتا ہے اس کا ریٹرن خدا کی طرف سے ہمیشہ more than 1:1 ہوتا ہے. اپنی تمام مخلوقات کو جب خدا اخذ کرتا ہے، اٹھاتا ہے، ڈیل کرتا ہے، تو بالفضل. اللہم صل علی محمد و آلہ ولا تفتنی بما اعطیتہم، اے خدا صلوات بھیج محمد اور ان کی آل پر. ولا تفتنی، اور مجھے اس فتنے میں نہ ڈال دینا، میری آزمائش ایسے نہ کرنا. بما اعطیتہم، ان چیزوں کے ذریعے سے جو تو نے لوگوں کو عطا کی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ سب آپ پیسز آف پزل کی طریقے سے ملا سکتے ہیں، دعا کو، آیت کو، حدیث کو، سب کو، کہ میری آزمائش ان چیزوں کے ذریعے سے نہ کرنا جو تو نے لوگوں کو عطا کی ہیں. وَلَا تَفْتِنْهُمْ، اور اگلا جملہ اس سے اور عجیب ہے، وَلَا تَفْتِنْهُمْ، اور نہ ان کی آزمائش کرنا، بِمَا مَنَعْتَنِي، ان چیزوں کے ذریعے سے جو تو نے مجھے نہیں دی ہیں. اس کی حکمت سمجھ رہے ہیں؟ بہت گہرا جملہ ہے، بہت خوبصورت جملہ ہے. یعنی نارملی تو ایکسپیکٹیشن یہ ہے نا کہ انسان جو ہے وہ کہے کہ ان میری آزمائش ان کی وجہ سے نہ کرنا جو ان کو دی ہیں، اور ان کی آزمائش ان کی وجہ سے نہیں کرنا جو مجھ کو دی ہیں. نہیں، ان کو ان چیزوں کی وجہ سے آزمائش میں نہ ڈالنا جو تو نے مجھ سے روک دی ہیں، جو مجھ سے منع کر دی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دوسرے لوگ یہ دیکھیں گے کہ میرے پاس یہ ہے اور اس کے پاس یہ نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ خود پسندی میں مبتلا ہوں گے، تکبر میں مبتلا ہوں گے. تو یعنی حقیقتاً یہ دعا کس بات کی ہے؟ کہ میری وجہ سے دوسرے لوگ خود پسند نہ ہو جائیں، میں یہ نہیں چاہتا. ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ان کی آزمائش اس کی بنا پر نہ کرنا جس کو مجھ سے روک دیا ہے. فاحسدا، کہ میں حسد کرنے والا بن جاؤں خلق کا، تیری مخلوق کے ساتھ. واغمط حکمک، اور جو تیرا حکم ہے اس کو غلط سمجھنا شروع کر دوں، اس سے ناراض ہو جاؤں. یہ وہی جملہ جو حدیث میں، پیسہ نہ ہو جاؤں. یعنی یہ باقاعدہ امام سجاد علیہ السلام کی دعا ہے. آپ پڑھیے گا، بہت خوبصورت دعا ہے. میں پوری تو نہیں ابھی کر سکتا، آخری دو جملے اور سنا دیتا ہوں، پھر نماز کا ٹائم ہو جائے گا انشاءاللہ. تو مجھے ایسا نہیں کرنا کہ میری فکر میں یہ نہ ہو کہ جو دوسروں کو عطا ہوا ہے میری توجہ ادھر چلی جائے، وہ میرے لیے ذریعہ آزمائش بن جائے، اور جو مجھے نہیں مل رہا ہے وہ دوسروں کے لیے اس طریقے سے ذریعہ آزمائش بن جائے کہ وہ چیز انہیں خود پسند بنا دے. میں یہ نہیں چاہتا کہ میں کہیں ایسا نہ ہو جاؤں کہ تیری مخلوقات سے حسد کرنے والا ہو جاؤں، اور جو تیرا حکم تیری مخلوقات میں جاری ہے اس کو میں غلط قرار دینا شروع کر دوں. میں کیا چاہتا ہوں حقیقتاً؟ میں کیا چاہتا ہوں؟ یہ آخری جملے ہیں، فصل علی، اور یہ صرف 8 sentences ہیں، 8 سے 10 sentences ہیں، دعا میں طویل نہیں ہیں. فصل علی محمد و آلہ، میں حقیقتاً کیا چاہتا ہوں؟ درود بھیج محمد اور ان کی آل پر. و متعنا، مجھے کیا عطا کر؟ بثروت لا تنفد، میں ختم ہو جانے والی دولت نہیں چاہتا ہوں، مجھے مالا مال کر دے اس ثروت سے، اس دولت سے جو کبھی ختم نہ ہو. وَأَيِّدْنَا، اور ہماری مدد کر. بِعِزٍّ، اس عزت سے. لا يُفْقَد، جو کبھی لاسٹ نہ ہو، جو کبھی کھوئی نہ جائے. یعنی عزت آتی ہو چلی جاتی ہے نا، عزت گم بھی تو ہو جاتی ہے انسان کی، نہیں ہوتی. ہماری تائید کر، ہماری مدد کر اس عزت سے جو کبھی لاسٹ نہ ہو، کبھی کھوئی نہ جائے. وَأَسْرَحْنَا فِي مُلْكِ الْعَبَد، اور ہمیں کیسا بنا دے کہ ہم کہاں جا کے خریداری کریں؟ ملک عبد میں، ملک عبد میں گھومنے پھرنے والا، وہاں خریداری کرنے والا بنا دے. تو یہ اگر آپ جیسے حدیث، آیت، روایت، تو انشاءاللہ آپ کو ایک پورا ایک چیز بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہاؤ ٹو بیہیو. یہ انتہائی حماقت ہے کہ انسان دنیا کی چیزوں پہ دیکھے، اچھا اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس یہ ہے. حتیٰ کہ علم کی بھی بات ہے کہ اگر کوئی شخص مجھ سے زیادہ عالم ہے، کوئی شخص مجھ سے زیادہ سمجھدار ہے، تو مجھے آگے بڑھ کے اس کو شاباش دینی چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے. تو ہمیں کس چیز کی طرف توجہ کرنا ہے؟ اس حیات دنیا میں موجود لذتوں، نے مزہرت الحیات دنیا کی طرف نہیں، بلکہ ملک ابد. وہ عزت طلب کریں جو کھوئی نہ جائے، وہ دولت خدا سے مانگیں. لا تنفد، لا ينفد، کہ جو کبھی ختم نہ ہو. ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر آگے میں یہ تھوڑا سا میں نے ایڈ کیا تھا. یعنی یہ وہ بیانات ہیں جو حدیث کے اس میں نہیں ہیں، کہ تاکہ تھوڑا سا آپ اس کا قرآنک بیک گراؤنڈ سے بھی کنیکٹ کر لیں. پھر انشاءاللہ جو آغا نے بات بیان فرمائی ہے اگلی دفعہ سے اس پر.